بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل کتاب کے ذبیحے اور جن جانوروں کو وہ ذبح کرتے ہیں ان کی چربیوں کے متعلق حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے آئی ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک جو اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو ماننے والے ہوں، یا تو تورات کو ماننے والے ہوں، یا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اس کو ماننے والے ہوں، یا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی اس کو ماننے والے ہوں۔ تو کسی بھی آسمانی کتاب کے جو ماننے والے ہیں وہ لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر ذبح کرتے ہیں جانوروں کو تو ان کا کھانا حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اور یہاں شرطوں کے ذکر کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعتاً کسی کتاب کو ماننے والے ہوں، صرف اہل کتاب کی طرف ان کی نسبت نہ ہو۔ جیسے آج کے زمانے کے ان ممالک کے اندر عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ بھئی یہاں یا تو عیسائی ہیں یہودی ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ عموماً جو مزاج ہے یا عموماً جو لوگ پائے جاتے ہیں تو مذہبی اعتبار سے چاہے وہ کچھ بھی ہوں ظاہر کے اعتبار سے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خدا سے بیزار ہیں، جو ملحد ہیں، جو دہریے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، جو خدا کا انکار کرنے والے ہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا۔ بقیہ اہل کتاب کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصلاً ان کے مذہب میں جو ذبح کا طریقہ ہے تو وہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، اس لیے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ پیغمبروں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، مثلاً صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، یا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو بہرحال اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جبکہ اسلامی شرائط اس کے اندر پائے جائیں اور اسلامی جو حدود ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ اور بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں جو فقہاء نے بیان فرمائی ہیں اہل کتاب کے ذبیحے کے حلال ہونے کی۔ ایک شرط تو یہی ہے کہ واقعتاً اہل کتاب ہوں، کسی آسمانی کتاب کو، کسی پیغمبر کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ غلط ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے کے یہود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن عقیدے ان کے گڑبڑا گئے ہیں۔ عقیدے تو ان کے وہ ہیں جو غیر مسلموں کے عقیدے ہیں، یعنی اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط ان کے ذبیحے کے حلال ہونے کی یہی ہے کہ وہ واقعتاً اہل کتاب میں سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر وہ جانور کو ذبح کریں۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے، کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا پھر۔ اور آج کل جو صورت حال ہے، کوشر جو حلال ملتا ہے، کوشر حلال کہتے ہیں نا، کوشر ہے حلال ہے، اس کی تحقیق ہے، خود ہمارے ایچ ایم ایس جو ہمارا شعبہ ہے اس کے اعتبار سے ان کے ہاں کوشر جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے جانور کے اوپر تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن بقیہ جانوروں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ لوگ، کیونکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور جب ذبح کر دیا گیا تو وہاں پر خون آ گیا، گندگی آ گئی، خون تو نجس ہے، اور نجاست کے ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا صحیح نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے۔ تو نجس جگہ میں، نجس مقام پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو پہلے جانور پر تو صفائی تھی، اس لیے وہاں پر تو ان لوگوں نے اللہ کا نام لے لیا، وہ جانور تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا، اس کے تو حلال ہونے کا فتویٰ ہوگا۔ लेकिन बकिया 100 जानवर अगर उसके बाद कटेंगे, 200 कटेंगे, 500 कटेंगे, 1000 कटेंगे, तो वहां पर तो गंदगी हो गई, तो अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं और उसी तरह ज़बह करते चले जाते हैं और कहते हैं कोशर हलाल है अहले किताब का ज़बीहा। तो मौजूदा हमारे माशरे के अंदर अहले किताब के ज़बीहे की अगर दीगर शराइत पाए भी जा रहे हैं, ये खामी पाई जाती है कि पहले जानवर पर बिस्मिल्लाह है, बकिया जानवरों पर बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि भाई अहले किताब का ज़बीहा यहाँ पर नहीं खाया जाएगा। उसकी वजह और उसका रीज़न यही है कि पहले जानवर पर ज़बीहा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह कहा जा रहा है, बकिया पर नहीं कहा जा रहा है। और जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि वला ताकुलू मिम्मा लम यज़कर इस्मुल्लाह अलैह, जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उनको मत खाया करो। ये और तीसरी शर्त यह है कि ज़बह के जो शराए ज़बह शरीयत के हुदूद और शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो। शरीयत का उसूल यही है कि जानवर को ज़बह किया जाए और उसके गले की जो रगें हैं वो कट जाएँ। अब गले में चार रगें हैं जो बुनियादी, इसकी हकीकत समझने की ज़रूरत है। गले में चार रगें होती हैं, जो दो तो खून की नालियाँ होती हैं जिनको अवदाज बदजैन कहा जाता है, और एक हलकूम होती है। हलकूम कहते हैं उस नाली को जो सांस की होती है, सांस की जो नाली और ये जा रही होती है तो वो हलकूम। और एक नाली होती है वो मरी जिसको कहते हैं, तो वो खाने पीने की होती है, जहाँ से खाना पीना जो है ना इंसान के जिस्म के अंदर पेट के अंदर जाता है। तो ये जो रगें हैं, ये रगें कटना ज़रूरी है जानवर को ज़बह करते वक्त। अब इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ़ हमारा जो अपना मसला है, हमारा जो अपना नज़रिया है वो मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो ये है कि इन चारों रगें काटना ये बेहतर है, चारों रगों में से अगर तीन रगें चाहे जो भी हो कट जाएंगी तो जानवर हलाल हो जाएगा। अब चाहे दोनों खून की कट जाए, एक सांस की कट जाए, या सांस की और खून की, सांस की और खाने पीने की रग कट जाए, एक दूसरे जो है ना खून की कट जाए। बाद इमाम के नज़दीक तो रगों में भी शर्तें हैं, बाद इमामों के नज़दीक रगों में शर्तें हैं कि ये रग कटना ज़रूरी है, मरी भी कटना ज़रूरी है, सांस की नाली भी कटना ज़रूरी है, खाने पीने की नाली भी कटना ज़रूरी है, बकिया औदा जो दूसरी रगें होती हैं खून वाली उनमें से एक कटना ज़रूरी है। इमाम मालिक के यहाँ, इमाम शाफ़ी के यहाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम के यहाँ अलग अलग शरायत हैं। हमारे यहाँ ये है कि चारों रगों में से तीन रगें अगर कट जाती हैं तो जानवर हलाल होता है। फिर तो HMS का जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है इन बुनियादों पर दिया जाता है कि जानवर हलाल हैं, एक तो अल्लाह का नाम लिया गया, दूसरा यह है कि ज़बह करने वाला मुसलमान है, और तीसरा यह है कि शरीयत के मुताबिक जो है ना ज़बह किया जा रहा है और हाथ से ज़बह किया जा रहा है और ज़िंदा जानवर को ज़बह किया जा रहा है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, बाद दफ़ा मुर्दा जानवरों को भी ज़बह कर रहे हैं। जो गैस स्टैंडिंग के जो मसाइल हैं कनाडा में, जो है ना प्लांट्स के अंदर गैस स्टैंडिंग आ गई है, उसमें यह है कि गैस छोड़ी जाती है, मुर्गियां हैं वो जो है ना बेहोश हो जाती हैं, और बेहोश होने के बाद मरने की तरफ जा रही होती हैं, तो कुछ मुर्गियां तो ज़िंदा होती हैं और कुछ मुर्गियां वो हैं जिनकी जान निकल चुकी होती है, उनको उसके बाद हैंग करके उसके बाद उसको ज़बह किया जाता है। अब कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, कौन जो है ना फैसला करेगा वो, और कैसे हिल्लत, कैसे हिल्लत का हुक्म और कैसे हलाल होने का हुक्म लगाया जाएगा। तो इतनी बारीकियाँ हैं यहाँ पर गोश्त के सिलसिले में शरीयत में। जी दीगर जो है जो मसाइल हैं, यानी ये बड़ी नज़ाकतें हैं। उलमा इकराम जो है अल्लाह तबारक मताला जज़ाए खैर दे, इस बारी के साथ और जिस जो है हिम्मत के साथ, जिस ज़रूरत के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद ताने भी लोगों के सुनते हैं। दीन के लिए काम करना है, उसके बावजूद ताने भी फिर सुनते हैं साथ में कि भाई ये ऐसे वो ऐसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक मसला तो ये जिक्र कर रहे हैं कि अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। उसके लिए कुरान पाक की आयत जिक्र फरमाई, अल्यौम उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात वतअमुल्लज़ीन उतुल किताब हिल्लुल लकुम वतअमुकुम हिल्लुल लहुम, कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं, अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल और तुम्हारा और उनका ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आयत कुरानिया को जिक्र करने के बाद इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी नकल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि वक़ाल ज़ोहरी ला बअस बिज़बीहति नसार अलअरब, इमाम बुखारी तो उसी ज़माने के हैं, दूसरी सदी हिजरी में पैदा हुए, तीसरी सदी हिजरी में जो है ना इंतकाल हो गया, लेकिन उसी ज़माने में होते हुए कुरान और सुन्नत सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, सब कुछ करीबी ज़माना था, वास्ते ज़्यादा नहीं थे उस ज़माने में, लेकिन कुरान और सुन्नत की फ़हम को कि हमने सही तरीके पर समझा है उसकी तायीद के लिए अपने ताबईन का, अपने असातिज़ा का, असातिज़ा के असातिज़ा का हवाला दिया करते थे वो। अब यहाँ पर आयत कुरानियाँ पेश कर दी, कभी कुरान की इस आयत में सराहतन जो है ना ये हुक्म लिख दिया गया है, इसको मान लो भाई। एक है कुरान पाक में किसी भी हुक्म का बयान किया जाना, उसको हमने उसको नकल कर दिया, हमने कोई मतलब बयान कर दिया, और एक ये है कि वाकयातन हमने जो उससे मतलब समझा है वो सही है भी या नहीं है। कुरान पाक का इसी एक नज़ाकत ये है कि कुरान पाक के जो मतालिब है, जो मानी है, जो मफाहीम है, जो हम तक पहुँचे हैं ना, तो सिर्फ हम अपने तौर पर पढ़कर समझ नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें सहाबा के ज़माने से भी तरतीब जो है ना तवातुर के साथ नकल होती हुई आई हैं। ये इसकी गहराई ये है, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हो या बड़े मुहद्दिसीन की हो या असलाफ और अकाबरीन की हो या फुकहा की हो, قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں تفسیر خود سے نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر حضرت زہر ابن ثابت نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر فلاں صحابی نے یہ کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے براہ راست قرآن و حدیث کو سننے والے وہ لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی نے جس سمجھایا ہے ان لوگوں نے سمجھایا اس کو، جس ماحول میں قرآن پاک اترا ہے اس ماحول کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات قرآن پاک کے اترنے کے واقعات پیش آئے آئے تھے، جن کے سامنے نازل ہوتی رہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں، تو اس لیے ان کی جو سمجھ ان کی ہے وہ ہم کو لینے کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھئی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ ہاتھ میں لے لیں پڑھ لیں، ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن تو آسان ہے بس عمل کرنا شروع کر دیں، حدیث آسان ہے بس عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ایک تسلسل ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی، قرآن پاک کو سمجھنے کا بھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، مدارس علماء کرام فقہاء محدثین مبصرین یہی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں پھر، تو اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ آیت سے ہم نے جو مسئلہ نکالا ہے، امام زہری نے وہی مسئلہ بیان کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، تو اسی لیے امام بخاری کئی مقامات پر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ بھی ذکر کرتے ہیں، ساتھ میں تابعین کے اقوال بھی نقل کریں گے، تبع تابعین کے اقوال بھی نقل کریں گے، دیگر اسلاف اور محدثین کے اقوال بھی نقل کریں گے، اپنے اساتذہ کے اقوال بھی نقل کریں گے کہ بھی مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا وہ یہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ لا بأس بذبیحۃ الأقلف، کہ اقلف یعنی وہ شخص ہے جس کے خطرہ نہ کی گئی ہو، وہ اگر جانور کو ذبح کر دے تو اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہے اسلام قبول کیا اس نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ خطرہ اسلام میں ایک سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اس کو چھوڑا بلا عذر اس کا جو ہے نا نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ بعض دفعہ تو اس کی اہمیت بڑی اور زیادہ ہو جاتی ہے، خیر اس کی نزاکتیں اپنی جگہ الگ ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کوئی شخص ہے غیر مسلم ہے اسلام قبول کیا موقع نہیں ملا، ایسے موقع پر اس نے جانور کو ذبح کر دیا، غیر مسلم ہیں ضروری نہیں ہے کہ خطرہ ہونا، تو اب ایسا شخص اگر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ تابعین میں سے آتے ہیں، یہ لوگ یہاں پر قرآن پاک کی حدیث نقل نہیں کر رہے ہیں، یہاں قرآن پاک کی آیت نقل نہیں کر رہے ہیں اور کوئی حدیث مبارکہ نقل نہیں، اپنے اساتذہ کے اقوال نقل کر رہے ہیں تائر میں، مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی وہ بڑے لوگ ہیں، اکابرین ہیں، اسلاف امت میں سے ہیں، صحابہ سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا اور انہوں نے مسئلہ بتا دیا تو صحیح ہے پھر ہمارے لیے، اس کے لیے حدیث نہیں ہے یہاں پر، حدیث میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی جس شخص کے ختنہ ہوئی اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، یہ نہیں ملے گا آپ کو، جس شخص کی ختنہ نہیں ہوئی اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے تو نہیں ملے گا آپ کو، فقہا نے محدثین نے مفسرین نے مجتہدین نے قرآن و حدیث کو اور ان کے اصولوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ آپ کو ماننے پڑیں گے پھر، کیونکہ وہ قرآن ہی سے اخذ کردہ ہوتے ہیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہرحال ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی ختنہ کیا ہوا وہ جانور ذبح کر دے تو وہ بھی حلال ہے، کوئی شخص نیا نیا اسلام قبول کیا ہے ختنہ کا موقع نہیں ملا سنت اس نے ادا نہیں کی ہے اگر وہ بھی جانور کو ذبح کر دے تو وہ بھی حلال ہے، اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کنہ محاصری قصر خیبر، کہ ہم لوگ جو ہے خیبر کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کیے اس کو جو ہے نا اس کا حصر کیے ہوئے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو فرما انسان ان بجراب ان فی سہم، تو اس موقع پر ایک بستہ چمڑے کا جو ہے نا وہ کسی نے پھینکا جس میں چربی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ فنزوت لیاخذہ، میں نے اس موقع پر یعنی میں دوڑ پڑا میں کود پڑا کہ اس کو میں لے لوں، دیکھا نہیں بس سامنے چیز آ گئی تو میں دوڑ اس کے لینے کے لیے آگے بڑھ گیا، تو فرماتے ہیں کہ فلتفتو، تو اس وقت میں متوجہ ہوا، فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں موجود تھے، فاستحییت منہ، تو میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا، تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ چربی جو ہے نا یہ جائز ہے، کھانا جائز ہے، غیر اہل کتاب کے ہاں جو چربی ہوتی ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چربی بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھی، تو بعض ائمہ کا موقف یہ ہے کہ جو چیزیں ان کے مذہب میں حرام ہیں وہ ہمارے پاس بھی حرام ہیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لی جا سکتی ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہے، الا یہ کہ ان کے مذہب میں جو چیز منع تھی ہمارے مذہب میں بھی اگر اس کی جو ہے نا یعنی ہمارے مذہب میں وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے مذہب سے اس کے جائز ہونے یا جائز نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی تصریح نہ ہو تو ان کے منع کردہ چیزیں ہمارے لیے منع نہیں ہو جائیں گی، وہ اگر ہماری شریعت میں منع کیا گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو پھر منع ہوں گی وہ، جی اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا اور یہ باب اس سے پہلے یہ مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے بے قابو ہو جاتے ہیں انسان سے، जानवर ज़बह कर रहे हैं कुर्बानी के मौके पे बेकाबू हो जाते हैं, कभी ऊँट बेकाबू, कभी गाय बेकाबू, कभी बकरा बेकाबू हो जाता है, कभी कोई और इस तरह के जो ज़बह किए जाने वाले जानवर होते हैं बेकाबू हो जाते हैं, ऐसे मौके पर क्या किया जाए? फिर उनको ज़ख्मी कर रहे होते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मुमकिन हो तो ज़बह करेंगे, अगर मुमकिन ना हो तो फिर ऐसी सूरत में तीर के ज़रिए कि किसी और चीज़ के ज़रिए जो है ना उनको ज़ख्मी किया जा सकता है, फिर उसके बाद ज़बह करके उनको खाया जा सकता है। तो ऐसे मौके पर अगर बंदूक वगैरह से अगर मार दिया गया, गोली गुज़िश्ता आया था यह मसला, गोली हमने मार दी, जानवर ज़ख्मी हो गया, तो उसको मरने से पहले पहले अगर किसी ने ज़बह कर दिया तो वो जानवर हलाल हो जाएगा, फिर खा सकते हैं उसको। इसी तरीके पर तीर हमने फेंक दी दूर से, तीर जाकर उसको लग गया, वो ज़ख्मी हो गया, तो अगर ज़बह करने का मौका है तो हम ज़बह कर देंगे, उसको खा लेंगे। और अगर तीर लग गया, ज़बह करने का मौका नहीं मिला, मर गया वो जाने से पहले पहले, तो भी हलाल है, क्योंकि बंदूक का हुक्म अलग है, तीर का हुक्म अलग है। बंदूक में जो है ना मसला अलग है, तो उसकी गोली से जानवर जो है ना हलाल नहीं होता मरने की वजह से। तीर के ज़रिए जो है ना अगर गोली मारी जाए तो दो सूरतें होती हैं, तीर अगर छोड़ा जाए तो उसकी दो सूरतें हैं। तीर छोड़ने के बाद जानवर ज़ख्मी हो गया, ज़िंदा रहा और हमको जाकर उसको ज़बह करने का मौका मिल गया, तो ज़बह करना ज़रूरी है। और अगर जाकर ज़बह करने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया, जानवर मर गया, तो फिर जो है ना हमारे लिए वो हलाल हो जाता है, उसकी शरीयत में गुंजाइश है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इसी को ज़िक्र कर रहे हैं और ये हदीस इससे पहले आ चुकी है। उसके बाद फरमाते हैं कि बाब नहर व ज़बह, नहर और ज़बह के बयान में यह बाब है। इसमें जो मंशा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है वो ये है कि एक है नहर और एक है ज़बह। ज़बह के बारे में अभी आपको जिक्र किया गया कि भाई जानवर का गला काट दिया जाए और उसकी चारों रगें कट जाए, तो यह है ज़बह। और नहर यह होता है कि यह जो नर्म हिस्सा होता है गले के दरमियान में और सीने की हड्डी के दरमियान में, वहाँ पर जो है ना छुरी घोंपी जाती है, छुरा घोंपा जाता है, उसके ज़रिए ज़बह किया जाता है। यह ऊँट में होता है, उनको इस तरह ज़बह करना मुस्तहब है। आप लोगों ने देखा अरबों में या फिर हमारे हिंदुस्तान में भी या पाकिस्तान में भी होता होगा कि भाई थोड़ा सा फासले के साथ भागते हुए आके जो है ना छुआ देते हैं उसमें ऊँट के अंदर, या फिर ठहरे ठहरे जो बाज़ दफ़ा ज़बह करने वाले एक्सपर्ट होते हैं तो उनको जो है ना ठहरे ठहरे काटने की आदत होती है उस तरह की, तो वो भी कर देते हैं। तो बहरहाल नहर की सूरत यह होती है कि उसमें जानवर को ज़बह गले को काटा नहीं जाता बल्कि छुरा घोंपा जाता है वो, और ऊँट में ये अमल जो है ना मुस्तहब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है, आपने पसंद फरमाया है उसको। अब सवाल यह है कि जो जानवर को नहर किया जाता है उसको ज़बह कर दिया जाए, या जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको नहर कर दिया जाए। जैसे गाय है, गाय का गला काटना चाहिए लेकिन किसी ने जो है ना छुरी घोंप दिया पर गले में और उसके ज़रिए रगें कट गई उसकी, तो ज़बह करना है लेकिन उसको नहर कर दिया गया, तो ये हलाल है या नहीं है, ये है मसला। या ऊँट को नहर करना है, छुरा जो है ना गले में घोंपना है, उसको ज़बह करना है और लेकिन किसी ने जो है ना उसको सीधा लिटा कर ज़बह कर दिया, तो क्या इस तरह बरअक्स करने की वजह से जानवर हलाल होगा या नहीं होगा, ये है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में उसी को जिक्र फरमा रहे हैं कि भाई ये हलाल है हमारे लिए, इस तरह का खाना जिसको ज़बह करना था उसको नहर कर दिया या जिसको नहर करना था उसको ज़बह कर दिया तो भी जानवर हलाल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बाब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जिक्र फरमाया वो ये है, बाब मा युकरहु मिनल मुसलति वल मसबूरति वल मुजस्समा। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की, फरमाते हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुसबर अल बहाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जानवरों को कि भाई उनको बांध दिया जाए। इसकी सूरत यह होती है कि भाई किसी जानवर को बांध दिया जाए और जो है ना निशानाबाजी के तौर पर जो है ना उसको मारा जाए, तो बांध कर इस तरह ज़बह करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि, इस तरह जो है ना मारने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, किसी भी जानवर को बांध देना और बांध कर जो है ना निशाने के तौर पर उसको ज़बह करना या उस पर जो है ना हमला करना या उसका शिकार करना जिस तरह होता है, ये नहीं करना चाहिए, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब इसकी सूरतें यही है, अगर इस तरह किसी ने कर दिया है तो वो जानवर हलाल है या नहीं, तो जवाब यह है कि हलाल नहीं होगा। वो तो आप निशानाबाजी के तौर पर किसी जानवर को मार रहे हैं, तो ज़बह की दो सूरतें हैं, एक ज़बह इख्तियारी होता है और एक ज़बह इज़तरारी होता है। इख्तियारी का मतलब यह है कि जानवर आपके काबू में हो तो फिर ज़बह करना ज़रूरी है, आप उसको तीर नहीं फेंक सकते, उसको जो है ना आप गोली नहीं मार सकते। अगर आपने तीर फेंक दिया या आपने उस पर गोली चला दी, अगर वो ज़िंदा है तो ज़बह करना ज़रूरी होगा जाकर, तब वो जानवर हलाल होगा, ज़िंदा नहीं है तो फिर हलाल नहीं होगा। तो ये ज़बह इज़तरारी की सूरत अलग है। ज़बह इज़तरारी की सूरत यही होती है कि जानवर बेकाबू हो जाता है या दूर होता है, हम जाने तक जो है ना जानवर हमको नहीं मिलेगा, हमारी पहुंच से निकल जाएगा, तब मसला ये है कि उस पर तीर छोड़ दिया जाए या किसी तरह उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, फिर उसको हमारे लिए हलाल कर लिया जाए। तो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस मुबारक की रोशनी में यही मसला जिक्र कर रहे हैं कि भाई जानवरों को बांध देना और बांध कर जो है ना शिकार की तरह जो है ना उनका शिकार करना, ये शरीयत में मना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तीन चार हदीसें इसी मजमून की यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र फरमाई। उसके बाद एक बाब है बाबुल अहमद दजाज, मुर्गी के खाने का यह बाब है। اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہی ہے کہ مرغی کا کھانا جائز ہے، یہ حلال جانوروں میں سے، بالاتفاق کسی بھی امام کے نزدیک منع نہیں ہے یہ، اور کھاتے بھی ہیں سبھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الدجاج، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ مرغی کھا رہے تھے، تو اس لیے مرغی کا کھانا بلا تکلف جائز ہے. یہاں چند مسئلے ہیں جو ایک اور حدیث ہے اس کے بعد میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے حضرت زہدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے کنہ عند ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہمارے درمیان میں اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ جرم، ان کے درمیان میں مواخات تھی، دوستی تھی، بھائی چارگی کا معاملہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ فوتی ابی تعامن فی لحم دجاج، کھانا ہمارے پاس لایا گیا اور اس میں مرغی کا گوشت تھا، وہیں پر جو ہے نا ایک سرخ رنگ کا شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو وہ مرغی کے قریب نہیں آ رہے ہیں کھانے کے لیے، بقیہ سب کھا رہے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ادنو قریب ہو جاؤ، فقط رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ حضور کھا رہے تھے، یہ تو حلال جانوروں میں سے، پھر تم کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ انی رأیتہ اکل شیئن فقدرتہ یأکل شیئن. تو وہ صحابی وہ کہنے لگے کہ اصل میں نے مرغی کو دیکھا ہے کہ یہ گندگی کھا رہی تھی، جب یہ گندگی کھا رہی تھی تو میرے دل میں تقدر ہو گیا، تو اب میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، ناپسندیدگی کی وجہ سے، طبعی کراہت کی وجہ سے، ایسا ہوتا بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فحلف تو اللہ اکلہ، میں نے ابھی قسم کھا لی ہے، جب سے مرغی کو ایک گندگی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی میں نہیں کھاؤں گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادنو قریب ہو جاؤ، اخبرک کہ میں تم کو خبر دیتا ہوں، انی آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعریین فوافقتہ وہو غضبان، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ اس وقت غصے میں تھے، اور آپ وہو یقسم نعما من نعم الصدقہ، اور آپ صدقے کے جو جانور تھے، صدقے کے جو اونٹ تھے، وہ تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان میں. تو بعض صحابہ آئے اور آ کر فاستحملناہم، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کو بھی دیجئے سواری، سوار ہونے کے لیے جانور نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ما عندی ما احملکم علی، میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے اور میں تم کو اس پر جو ہے نا سوار کر سکوں. تو ثم اوتی رسول اللہ فحلف اللہ یحملنا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ بھئی اللہ کی قسم میں تم کو نہیں دوں گا، کیونکہ ہے ہی نہیں تو کیسے دوں گا. تو جن صحابہ نے سواری مانگی تھی، اونٹ مانگے تھے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر منع فرما دیا کہ نہیں دوں گا میں. تو حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ثم اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنہب من ابل، اللہ کے نبی کے پاس پھر دوبارہ جو ہے نا وہ مال غنیمت میں سے کچھ اونٹ لائے گئے. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ این الاشعریون این الاشعریون، اشعری لوگ کہاں ہیں، قبیلہ اشعریہ کے جو لوگ تھے وہاں کہاں ہیں وہ. تو فرماتے ہیں کہ بلایا گیا ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی کوہان والے پانچ پانچ اونٹ جو ہے نا پھر ان میں تقسیم فرما دیا. فآتانا خمس ذو دن غر الدرا، اونچی کوہان والے پانچ پانچ اونٹ اللہ کے نبی نے ان میں جنہوں نے مانگا تھا ان کو دے دیا. تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہم ٹھہرے رہے وہاں پر، تو میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ ابھی اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی کہ اونٹ نہیں دیں گے، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے خود قسم کو توڑ دیا، قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ بھائی میں قسم اللہ کی قسم میں تم کو اونٹ نہیں دوں گا، اور ابھی آپ نے اونٹ تقسیم کر دیا، پھر یہ تو قسم ٹوٹ گئی. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں یاد دلاؤں گا، اگر یاد نہیں دلاؤں گا تو مناسب نہیں، ہو سکتا ہے کہ بھول ہو گئی ہو. تو فرماتے ہیں کہ فقلت لاصحابی نسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہوں، تو اس لیے ہم غافل نہیں رہ سکتے، یاد دلا دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ فرجعنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس ہم گئے اور ہم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان استحملنا کا، ہم نے آپ سے جو ہے نا جانور مانگے تھے سواری کے لیے، فحلفت ان لا تحملنا، تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ بھائی نہیں دیں گے، تو فظننا انک نسیت یمینی، تو مجھے یہ ہم لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں، تو اس وجہ سے دوبارہ آپ نے دے دیا اس موقع پر. تو فرمایا کہ ان اللہ ہو حملکم، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو سوار کروایا، ابھی یہ اللہ نے جانور تمہیں دیے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فرا غیرها خیر منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب میں کسی بات کی قسم کھاتا ہوں، قسم کھانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے قسم کھائی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کے خلاف کر لینا بہتر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کے خلاف کر لیتا ہوں اور اس قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اس کے بعد میں حلال ہو جاتا ہوں. یہ لمبی حدیث ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بات ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی مرغی کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کھایا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. لیکن اس حدیث میں، اس واقعے میں کئی سوال ہیں اور کئی جو ہے نا مسائل ہیں، پہلا مسئلہ تو پہلی بات جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے. دوسری بات جو یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص گوشت کے کھانے پر نہیں آ رہے تھے, بلانے پر نہیں آ رہے تھے, ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوں کہ اس مرغی کو میں نے گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اس وجہ سے اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ نہیں کھاؤں گا. تو مسئلہ کیا ہے کہ گندگی کھاتے ہوئے, یعنی جو جانور گندگی کھاتے ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز, یہ ہے مسئلہ. اب آج کے زمانے میں جو فیڈ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ بھائی اس کے اندر چیزیں یعنی ناپاک اور نجس چیزیں ان کی غذاؤں میں شامل ہوتی ہیں, ان کے فیڈس میں ناپاک چیزیں شامل ہوتی ہیں, بعض دفعہ مرغیاں جو ہے نا گندگی باہر کھا رہی ہوتی ہیں, دوسرے جانور بھی جو ہے نا حلال جانور گندگی کھا رہے نظر آتے ہیں, تو کیا ہم ان کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, ذبح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں روایت کی روشنی میں. ایک صورت یہ ہے کہ گندگی اتنی کھائی ہے ان جانوروں نے کہ گندگی کی بو, نجاست کی بو ان کے گوشت میں اگر آ گئی ہے تو پھر ان کو نہیں کھایا جائے گا, پھر ان کا ذبح نہیں کیا جائے گا. تو کیا کریں گے پھر؟ تو کریں گے یہ کہ ان کو گھر میں قید کر دیں گے, پاکیزہ غذا دیں گے, 3 دن 5 دن 7 دن جتنے بھی دن ہوں گے. فقہ نے لکھا ہے کہ مرغی اگر ہے تو 3 دن گھر میں اگر پاکیزہ غذا دی جائے گی تو اس کی گندگی بدبو چلی جائے گی, تو پھر اس کے بعد ذبح کر کھائیں گے, کیونکہ اب نجاست کے اثرات اس کے اندر سے ختم ہو گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور گندگی کھاتا ہے تو ایک آدھ مرتبہ اگر کبھی کھا رہا ہے تو اس کو ذبح کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر گندگی کی بدبو اس کے اندر آ گئی ہے اور بس گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کو نہیں کھایا جائے گا, اس کو باندھ کر رکھا جائے گا, پاکیزہ غذا اس کو صاف ستھری غذا دی جائے گی, اور اس کے بعد جب وہ بو ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو کھایا جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو اس طرح نجس چیزیں یا ناپاک چیزیں اگر دی جا رہی ہیں تو دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی جانوروں کو نجس غذا نہیں کھلا سکتے آپ, نجاست نجاست ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی خنزیر کے اجزاء ملائے جاتے ہیں, مردار کے اجزاء ملائے جاتے ہیں, مردار کی جانوروں کی ہڈیاں جو ہے نا ملائی جاتی ہیں ان کے غذا میں, جو فیڈس آ رہے ہیں ان کا جو چارہ آ رہا ہوتا ہے تو چارے کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, سستے کے چکر میں پڑ کر جو ہے نا ناپاک اور گندی چیزیں بھی ان کے فیڈس میں ملائی جاتی ہیں. جیسے مرغیوں کی جو ہڈیاں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں ان کے بھی جو ہے نا برادہ بنایا جاتا ہے, برادہ بنا کر اس کو جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال بہت سے مقاصد کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گندگی والی. تو کیا یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی جو چیز ناپاک ہے اور نجس ہے تو اس کا استعمال, اس کو بیچنا, اس کو خریدنا اور اس کو کھلانا یہ ناجائز ہے, یہ منع ہے ہمارے لیے. تو غذائیں بھی اگر اس طرح کی ہیں تو وہ غذا بھی نہیں دے سکتے جانوروں کو. یہ الگ بات ہے کہ جانور نے اگر وہ کھا لیا ہے تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے, وہ مسئلہ تو ابھی میں نے ذکر کر دیا ہے, لیکن دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ناپاک چیز, نجس چیز, گندی چیز آپ نہیں کھلا سکتے کسی کو بھی. اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے قسم کا. قسم کا مسئلہ صحابی نے پھر سمجھایا ان کو. صحابی نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو تم نے قسم تو کھا لی ہے لیکن تمہارا قسم کھانا بہتر نہیں ہے. ایک حلال چیز ہے, تم اپنے اوپر قسم کھا کر حرام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے بھی ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی لیکن اس کے خلاف آپ نے کیا ہے, قسم کا کفارہ آپ نے دے دیا ہے. تو اس لیے جو ہے تم بھی جو ہے قسم کا کفارہ دے دو اور وہ جانور کھا لو, اپنی قسم کو توڑ لو, کیونکہ بہتر نہیں ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی ان کو. تو یہاں سے مسئلہ یہ نکلا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں قسم ایسی کھا لے, جیسے کہہ دیتے ہیں نا بھائی آج خدا کی اللہ کی قسم میں آپ کے پاس کبھی ملاقات کے لیے نہیں آؤں گا, آپ کے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے, رشتہ داروں میں لڑائی ہو گئی تو ایسا ہو جاتا ہے, آدمی قسم کھا لیتا ہے تو کیا کرے ایسے موقع پر؟ تو قسم تو کھا لی ہے اس نے. تو جواب یہ ہے کہ یہ قسم تو یعنی نہیں کھانی چاہیے, مناسب قسم نہیں ہے. ایک نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کیسے کھائے گا آدمی؟ یا یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا, اس طرح کی قسمیں کھا لے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا چھوڑنا ہی گناہ, جن کا یعنی وہ گناہ ہوتی ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں گناہ نہیں ہیں, مستحب ہونے کے قبیل سے ہوتی ہیں, وہ چیزیں مستحبات میں سے, بعض سنتوں میں سے ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پر ان کو یہی بات سمجھائی ہے کہ قسم توڑ لی جائے, قسم کا کفارہ دے دیا جائے. اب یہاں پر پھر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھا لی ہو, کفارہ اس کا 3 ہے. بہت سے لوگ بہت سی قسمیں کھا لیتے ہیں, یاد نہیں ہوتا, اس لیے جو ہے نا ابراً تو قسم کھانی نہیں چاہیے کسی بھی مسئلے میں, قسم کا کھانا مناسب نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں, تو اس لیے اللہ کا نام اس بے حیثیت دنیا کی چیزوں کے لیے لینا بھی نہیں چاہیے, اس نام کی قسم کھانی بھی نہیں چاہیے آدمی کو. اتنا بڑا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اتنی عظمت والا نام ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے آپ جو ہے نا اللہ کے نام کا استعمال نہ کریں. اسی لیے حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ بھائی کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اللہ کا نام کا حوالہ دے کر سوال نہ کرے کسی کو. اللہ کے نام ہمارے پاس فقیر مانگتے ہی یہی ہیں, اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے. بھائی اللہ کا نام اتنا سستا ہو گیا کہ روپے 2 روپے 10 روپے 20 روپے اللہ کے نام کے حوالے کے ساتھ تو مانگ رہا ہے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کے درمیان میں جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری, یعنی زمین و آسمان کا نظام, اس کے درمیان کا جو نظام ہے اور جو نعمتیں ہیں, یہ جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں, پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. جب یہ حیثیت نہیں ہے تو 10 روپے 20 روپے کے لیے اللہ کے نام کا حوالہ کیوں دیا جائے کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے. اچھا پھر اللہ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے اللہ کا نام کا حوالہ دے کر مانگا جائے تو پھر اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب اللہ کا نام دے دیا ہے اس نے, اللہ کے نام کا حوالہ دے دیا ہے, تو اب اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے دینا چاہیے, اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی دونوں بھی مسئلے ہیں. اب بلند تو دے کر مانگنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی نے اللہ کے نام کا حوالہ دے دیا ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے, کہ اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ تو بڑی بےغرضی کی بات ہے پھر ہمارے لیے. تو بہرحال تو قسم کا کفارہ یہ ہے, اولاً تو قسم نہیں کھانی چاہیے, لیکن اگر کہیں قسم کھا لیا آدمی نے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کتاب الایمان و النذور جب شروع ہوگا تو وہاں پر قسم کی صورتیں, قسم کے احکام, اس کی قسمیں, اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ذکر کی جائیں گی. یہاں پر چونکہ بات آئی ہے اس لیے یہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہی ہے کہ کسی نے قسم کھا لی اور توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اگر پہلے تو غلاموں کا دور تھا, اگر غلام موجود ہے تو غلام کو آزاد کر دیا جائے, لیکن آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, 10 جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے. اور یہاں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں جو غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا اس سے وہ غریب مراد ہوں گے جو خالی پیٹ ہوں, پیٹ بھرے غریبوں کو نہیں. فقہا نے اس کی اس شرط کی صراحت لکھی ہے, پیٹ بھرے جو غریب ہوتے ہیں تو ان کو نہیں کھلایا جائے گا, جو خالی پیٹ ہوں اور ضرورت مند ہوں, بھوکے ہوں, ان کو کھلائے. جی تو پیٹ بھر کے غریبوں کو جو ہے نا کھانا, ایسے لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جائے, 1 ٹائم کا بھی نہیں, یعنی 1 دن کی روزی جو ہے نا وہ لازم ہوتی ہے آدمی کے اوپر. تو یا تو جو ہے 10 مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا کھلایا جائے, یا پھر جو ہے جو غلہ ہوتا ہے وہ غلہ دے دیا جائے, 2.25 کلو گیہوں عام طور پر رمضان میں جو فدیہ ہم ادا کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا 10 غلے ادا کر دیا جائے, 10 فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر یا پھر جو ہے نا ان کو کپڑا بنا دیا جائے, ان کے لیے کپڑوں کا نظم کر دیا جائے. اب اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو آخر صورت یہی ہے کہ آدمی مسلسل 3 دن کے روزے رکھ لے, تو 3 دن کے روزے رکھنے پر جو ہے نا قسم کا کفارہ جو ہے نا وہ ادا ہو جائے گا. اور یہ مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں, الگ الگ نہیں. تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چل درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہم صلی علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين, اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.